الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو ایک مشن دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا. تمام انبیاء نے آ کر کے اسی ایک چیز کی دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ. لہذا جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو فلاح و کامیابی عطا فرمائی، اور جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا یا انبیاء کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا. جہاں تک کہ کتنے ہی قوت طاقت والے تھے، قوت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اس وقت ان کی قوت کام نہ سکی. حضرت نوح علیہ السلام اسی دعوت کو لے کر 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم مذاق اڑاتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عذاب سے ڈراتے، وہ کہتے کون سا عذاب؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا طوفان بھیجیں گے کہ تم سب ٹوٹ جاؤ گے. تو ان کے بجائے عقل میں آتی بات کہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے. انہوں نے کہا ہم اللہ کے عذاب کا مقابلہ کریں گے، کشتی بنانی شروع کر دی حضرت نوح علیہ السلام. بلکہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنانی شروع کی. انہوں نے کہا یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ فرمایا جب اللہ کا عذاب آئے گا، جب پانی آئے گا، تو جو میرے ساتھ ہوں گے اس کے اندر وہ نجات پا لیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اتنا مذاق اڑایا حضرت نوح علیہ السلام کا کہ یہاں تک کہ جب کشتی تیار ہو گئی تو اس کشتی کے اندر جتنے انکار کرنے والے تھے وہ آ کر پیشاب اور پخانہ کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ کشتی پیشاب اور پخانے سے بھر گئی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کروا سکتا ہے. وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو پخانے سے بھر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے اندر ایک بیماری پیدا کر دی، جسم کے اندر دانے ہو جاتے اور کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا. ایک شخص وہاں گیا اس کشتی کے اوپر پیشاب پخانہ کرنے کے لیے، جیسے ہی بیٹھا ہوا چلی وہ اس کے اندر گر گیا پخانے کے اندر. اب جب باہر نکلا تو جسم کے جتنے دانے تھے سب صاف. وہ بھاگا اپنی قوم کی طرف، اس نے کہا ارے اس بیماری کا علاج تو مجھے مل گیا. انہوں نے کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا اس پخانے کے اندر گر جا، اس کو جسم پہ لگا لو، تمہارا علاج ہو جائے گا. انہوں نے لے کر کے لگانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کو پہنچ کر کے دھویا اور دھو کر کے لگایا، کشتی بھی صاف ہو گئی، ان کی بیماری بھی چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی عزت اس طرح کروائی کہ نوح علیہ السلام نے صاف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سے صاف کروایا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا کہ آپ کس عذاب سے مجھے ڈرا رہے ہیں؟ میں سب سے اونچی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، پھر اللہ کا عذاب مجھے وہاں کہاں سے پکڑے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام لیکن اولاد تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح آپ اپنے بیٹے کے بارے میں سوال نہیں کیے. کیوں؟ رشتہ تو اللہ تعالیٰ کے رشتے سے بنتا ہے، خون کے رشتے سے رشتہ نہیں بنتا. ہم بناتے ہیں رشتہ کس سے؟ کہتے ہیں یہ ہمارا خونی رشتہ دار ہے، یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ مامو ذات بھائی ہے، یہ پھوپھی ذات بھائی ہے. دوستو رشتے اس سے نہیں بنتے، رشتے اللہ تعالیٰ کے نام سے بنتے. آج ہم نے رشتوں کی بنیاد تبدیل کر دی، ہم نے رشتوں کا طریقہ تبدیل کر دیا کہ جو خون کا رشتہ ہے خون کا رشتہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلے اگر کلمہ پڑھا ہے تو وہ رشتہ سب سے قریب ترین رشتہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ کوئی کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ پہنچ جائے. ایک سایہ سے آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالی، وہ سایہ بھاگ گیا. جب جنگ ختم ہوئی، جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ آئے اپنے والد کے پاس، ایمان لا چکے تھے. ایمان لانے کے بعد اپنے والد کے پاس آئے، پوچھا ابا وہ رات یاد ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے اور ایک سایہ لٹکا تھا آپ کی طرف؟ فرمایا بیٹا یاد ہے. فرمایا کہ وہ میں تھا، جب میں نے دیکھا سامنے باپ کھڑا ہے تو میری تلوار نہیں اٹھی اور میں واپس چلا گیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا تھا؟ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ جواب دیا جو تاریخ کے اندر اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. فرمایا بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن تو اگر اس وقت میرے ہاتھ آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا. تو آج ہم نے محبت، رشتہ داری، ہر چیز کا ایک اپنا معیار بنا لیا. یہ نہیں دیکھا کہ قرآن و سنت نے کیا کہا اس کے بارے میں. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق ہوئی، غزوہ احد کے موقع پر کفار نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا، بڑے بڑے سردار قید ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھ میں غنیمت آیا، کفارہ نے مکہ کو قیدی بنا کر کے مدینے لے آیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابو بکر یہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جزیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. فرمایا اے عمر تیری کیا رائے؟ کیونکہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو سب سے پہلے مشورہ کرتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ابو بکر کا درجہ کیا ہے، میں تو سید الانبیاء ہوں میں کیوں مشورہ کروں، حضرت جبرائیل سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. نہیں، اپنے سے مشورہ چھوٹوں سے کیا. کس لیے؟ دادا نے فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والی امت سمجھ جائے کہ اگر کوئی کام کرنا ہو، اگر بڑے موجود نہ ہو، تم سے بڑے موجود نہ ہو، تو سنت کو پورا کرنے کے لیے اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر لو. اور جب مشورہ کر لیا وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات کے اندر مشورہ کرو، اور مشورہ کرنے کے بعد فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر جب تمہاری رائے کسی ایک جگہ پر ٹک جائے تو پھر کیا کرو؟ فاذا عزمت، پھر اس کے بعد اپنے عزم کو مضبوط کر لو، فتوکل علی اللہ، اور اس کے بعد اس کا انجام اللہ کے اوپر چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عمر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت عمر کے اوپر جلال غالب تھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ جس کا رشتہ دار مکے سے لڑنے کے لیے مدینہ آیا ہے اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے اور اس سے کہا جائے اس کی گردن اڑا دے. یہ تھی ایمان کی غیرت، یہ تھی ایمان کی غیرت. لیکن فیصلہ کس کے اوپر ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لیا اور چھوڑ دیا ان کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یہ اخلاق کریمانہ تھے کہ جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ ایذائیں مکے کے اندر پہنچائی گئی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ایذاؤں کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور اہل مدینہ نے قدر کی تو اہل مدینہ کو اللہ نے کس مقام کے اوپر پہنچایا؟ تو صحابہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے ایک ہی دعوت دی، اور اس دعوت پر پہنچنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے، اور جب کفار نے تیر چلانا شروع کیے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیر اپنے جسم پر روکنا شروع کیے، یہاں تک کہ جب واپسی شروع ہوئی، صحابہ جب واپس پہنچ گئے، مدینہ جنگ ختم ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ سے کہ طلحہ کہاں ہے جو میرے خیمے کے باہر کفار کے تیر روک رہا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت طلحہ آنے والے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان ابن ثابت، کیونکہ یہ شاعر تھے، فرمایا اے حسان ابن ثابت، جب طلحہ مدینہ کے اندر آئے تو اس کا استقبال تو اپنے اشعار سے کرنا۔ اور لکھا ہے کہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو یہ ہاتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم ہو چکا تھا تیر کھا کھا کر کے، اور سینے پر اتنے زخم تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آگے بڑھ کر استقبال کیا کہ اے طلحہ تو نے کس کے لیے تیر کھایا؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں میں نے یہ تیر کھایا۔ آج ہمیں اسلام کا ایک حکم بتایا جاتا ہے، ہم اسلام کے اس حکم کو ماننے کے لیے کہتے ہیں مولانا اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں، تقلید کرو، دلیل نہیں ماننی چاہیے۔ اگر دلائل مانگتا ہے جو انسان کہ مجھے اس چیز کے اوپر دلیل دی جائے، تو دوستو دلیل تو قرآن کی سورہ فاتحہ کی جو حمزہ ہے، اس حمزہ کے اوپر بھی کوئی انسان دلیل نہیں دے سکتا۔ اگر ایک انسان کہتا ہے کہ آپ سے سورہ فاتحہ پڑھیے، کس طرح پڑھتے ہیں ہم؟ الحمدللہ رب العالمین، اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص آتا ہے، اس سے آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ کہتے ہیں تو نے غلط پڑھا ہے، الحمدللہ ہے، وہ کہتا ہے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل دے سکتا ہے کوئی؟ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن سے جو پڑھا، استاد سے پڑھا، استاد نے مجھے اس کے حمزہ جو پڑھایا، اس حمزہ کے اوپر فتح پڑھایا، الحمدللہ پڑھایا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے جس نے پڑھایا، مجھے الحمدللہ پڑھایا، کہاں سے دلیل لائے گا؟ لہذا تقلید یہ انسان کے اندر لازمی چیز ہے۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا، وہ ہر معاملات سے دنیا کی تقلید کرتا ہے، دنیا کے ہر معاملے میں تقلید کرے گا۔ اگر اس سے دلیل مانگی جائے، ہر معاملات کے اندر کہتے ہیں مولانا اس چیز کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے یہ آئے یہ مسئلہ بیان کیا، اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ یہ عمل بیان کیا، اس عمل کی دلیل کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری خانقاہ میں صرف دو ہی قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایک وہ جو بلا دلیل میری بات مان لے۔ صحابہ نے دلیل نہیں مانگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، اپنے نبی ہونے کی دلیل دیجئے، اور وہ دلیل بھی قرآن سے دیجئے۔ آج لوگ دلائل مانگتے ہیں کہ مولانا اس چیز پر دلیل کیا ہے؟ جو جری ہوتا ہے زیادہ دلائل کے اوپر، یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اس سے سوال پر اتنے ہی جری ہوں گے۔ قیامت کے دن سوال و جواب جب کیا جائے گا، اس وقت بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جیسا وہ دنیا میں کرتا تھا۔ کہ کوئی اللہ کی آیت پیش کی جائے، وہ کہتا ہے یہ تو دلیل ہی نہیں ہے۔ تقلید اللہ تعالیٰ نے انسان کی کٹی کے اندر رکھی ہے، بغیر تقلید کے انسان نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ ماں باپ نے بچپن کے اندر، اگر ماں باپ کے بارے میں ایک انسان کہہ دے کہ تو ایک انسان کو ایک انسان کہتا ہے کہ تو حرامی ہے، وہ کہتا ہے میں حرامی نہیں ہوں، میرے ماں باپ موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے دلیل کیا ہے یہ تیرے ماں باپ ہیں؟ اب دلیل کہاں سے لائے گا؟ کوئی دلیل ہے اس کے پاس؟ بچپن سے صرف اس نے دیکھا ایک شخص گھر میں آتا ہے، اس کو اس نے باپ کہنا شروع کر دیا, ماں نے بتایا یہ تیرا باپ ہے, اس نے بغیر دلیل کے باپ کہنا شروع کر دیا. آج قرآن اور سنت اور حدیث بیان کی جاتی ہے, لوگ اس پر کہتے ہیں مولانا دلیل کیا ہے؟ دلیل تو میرے ذمے جب ہے جب تم اپنے باپ کا باپ کا باپ ہونا ثابت کرو گے. آج تو ڈی این اے ٹیسٹ نکلا ہے, یہ تو اب نکلا ہے, 1400 سال پہلے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھا. ماں نے بتا دیا یہ شخص جو آیا یہ تیرا باپ ہے, اس نے ابا کہنا شروع کر دیا. محلے کی عورتوں نے بتایا یہ تمہاری ماں ہے, اس نے ماں کہنا شروع کر دیا. اس نے دلیل نہیں مانگی. جب بچپن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جس وقت پرورش فرمائی اس وقت اس کو مقلد بنایا, غیر مقلد نہیں بنایا. اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ اس وقت مقلد بنایا, غیر مقلد نہیں بنایا. آج کہتے ہیں کہ اس چیز کی دلیل کیا ہے, اس چیز کی دلیل کیا ہے. اگر ہر چیز کی دلیل قرآن اور سنت سے ملے تو کوئی انسان پوری نماز قرآن اور سنت سے ثابت نہیں کر سکتا. پوری نماز اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تمام چیزیں صرف قرآن اور سنت کے اندر موجود ہیں, تواتر اور قیاس کوئی چیز نہیں ہے, تو اس سے یہ کہہ دے کہ قرآن اٹھا کر کے لا, حدیث اٹھا کر کے لا اور پوری نماز سکھلا دے. پوری نماز نہیں سیکھ سکتا بغیر ائمہ کے مسلک کے. امام اعظم, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, انہوں نے کیا کیا؟ بکھری ہوئی چیزوں کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بکھری ہوئی چیزیں تھیں ان چیزوں کو جمع کر کے ایک جگہ جمع کر دیا. آج لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. تو حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا؟ میری خانقاہ کے اندر دو قسم کے لوگوں کو پیدا ہوتا ہے. نمبر ایک, یا تو بلا دلیل مان لے ہر چیز. نمبر دو, اس کے پاس اتنا علم ہو کہ جو عمل میں کر رہا ہوں وہ اس عمل کے مطابق قرآن و حدیث سے خود دلیل ڈھونڈے. بدنیتی نہ کرے, کہہ رہے ان کا عمل یہ تو خلاف حدیث ہے, خلاف سنت ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں کیا آیا کہ جس وقت سجدے میں جاؤ, ہر وقت کی دلیل اور ہر وقت کا عمل الگ الگ ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمل جوانی میں کیا, ایک عمل بڑھاپے میں کیا. لیکن ظاہر حدیث میں کیا آتا ہے کہ سجدے میں اس طرح مت جاؤ, اپنے بازوؤں کو ایسے مت پھیلاؤ جیسے کتا زمین پر بیٹھتا ہے. لیکن جب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا دیکھتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سجدے میں جاتے تو اپنی رام سے اپنے گھٹنے کی ٹیک لگا کر پھر سجدے کے اندر جاتے. تو محدثین نے لکھا کہ ایک عمل کیا ہے جوانی کا ہے اور ایک عمل کیا ہے بڑھاپے کا ہے. لہذا بڑھاپے کا عمل دیکھ کر یہ مت سمجھو جوانوں کے لیے جوانوں والا عمل ہے, بوڑھوں کے لیے بوڑھوں والا عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر عمر کے اندر کیا معاملہ ہوا کہ جسم بھاری ہو گیا تھا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دو سجدوں سے اٹھتے تو اٹھنے کے بعد تھوڑا سا بیٹھتے, بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے, کیونکہ یہ قوی آدمی کا کام ہے کہ براہ راست سیدھا کھڑا ہو جائے سجدے سے. بھائی اسی طرح ہے نا, کوئی ضعیف انسان ہو 70 سال 75 سال عمر کے, یہاں کتنے, کوئی مجھے اٹھ کر کے دکھائے سجدے سے براہ راست کھڑا ہو جائے, نہیں کھڑا ہو سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے. صحابہ نے اس کو بھی روایت کیا. امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو سنت قرار دے دیا کہ نماز کے اندر سنت کیا ہے, دونوں سجدوں سے اٹھے, اٹھنے کے بعد بیٹھے, بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے. تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. لیکن یہ سب کی سنت ہے جب جسم بھاری ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کے قریب پہنچ گئی تب یہ سنت ہے. لیکن جوانی کی سنت کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست کھڑے ہوتے تھے. آج ہم مسائل سیکھنے کے اندر حیا محسوس کرتے ہیں. کسی سے مسائل, کسی عالم سے مسائل پوچھنا, اس کے اندر حیا محسوس ہوتی ہے, شرم آتی ہے کہ کس طریقے سے پوچھے. ارے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فسألوا اہل الذکر, اگر تمہیں نہیں آتا تو جو جانتے ہیں ان سے سوال کر لو. آج لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا ہمیں کتاب دے دیجیے, ہم اس کتاب سے مطالعہ کر کے خود سیکھ رہے. اگر صرف کتاب کے مطالعے سے سب کچھ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کبھی نازل نہ ہوتا.
اللہ تعالیٰ ایک ایک قرآن ہر گھر میں نازل کرتے تھے اور کہتے ہیں اس قرآن کو پڑھو اور ہدایت حاصل کر لو. لیکن قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رجال اللہ کو نازل فرمایا. فرمایا قرآن تمہیں ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کے لیے رجال اللہ چاہیے. آج اللہ والوں کے پاس کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ اسی کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے علماء, ان کے پاس علم کی کمی نہیں تھی. علم کے سمندر سے اپنی جگہ جب مناظرے کے لیے بیٹھتے تھے حضرت نانوتی رحمتہ اللہ علیہ, تو بڑے سے بڑا عیسائی اور یہودی حضرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا تھا. اتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اور حضرت گنگوئی کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دو شخصوں کے اندر لڑائی ہوئی, ذہن اللہ نے کتنا عطا فرمایا, دو شخصوں کے اندر لڑائی ہوئی کس چیز کے اوپر؟ آلات موسیقی کے اوپر. اس نے کہا کہ میں اچھا بجا رہا ہوں, اس نے کہا میں اچھا بجا رہا ہوں. دونوں نے کہا چل حضرت گنگوئی سے فیصلہ کراتے ہیں. دونوں پہنچ گئے حضرت گنگوئی کے پاس, کہا حضرت میں کہتا ہوں کہ میں نے سارنگی اچھی بجائی ہے, یہ کہتا ہے سارنگی میں نے اچھی بجائی ہے. ہم نے کہا چلو حضرت گنگوئی کے پاس چل کر فیصلہ کرا لیتے. حضرت نے فرمایا اچھا, اب معاملہ تو ایسا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت تو سارنگی کا فیصلہ کر رہے ہیں, اتنے بڑے عالم دارالعلوم دیوبند کی شیخ الحدیث. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں بجاؤ. بجایا, بجانے کے بعد حضرت نے فرمایا میاں تم غلط ہو, تم صحیح ہو جاؤ. اب جو طلبہ بیٹھے تھے حضرت کے سامنے دوران سبق کے واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ تھا, آپ نے سارنگی کا فیصلہ کیا؟ حضرت نے فرمایا بچپن میں میں نے اس کے اوپر ایک کتاب پڑھی تھی, اس کے اندر اس کے قواعد اور ضوابط لکھے ہوئے, میں نے دونوں سے سنا, جو قواعد اور ضوابط کے اوپر پورا اترا میں نے اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا. اتنا ذہن تھا کہ بازار سے جب گزرتے تھے حضرت تو حضرت فرماتے تھے کہ بازار سے گزرتے وقت کانوں میں انگلی دے دیتا ہوں, کیونکہ جو آواز سنتا ہوں 40 دن تک وہ آواز میرے کان سے نہیں جاتی. بھائی وہ اوپر لائٹ جل رہی ہے, اس لائٹ کو بند کر دے باہر, وہ پیچھے گلی کے اندر, اس آواز کو بھولتے نہیں تھے حضرت. تو بازار سے جب گزرتے تھے تو کانوں میں انگلیاں لے لیتے. تو یہ حضرات کس لیے گئے؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ علم لینے نہیں گئے تھے. آج ہم تقاریر سنتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں, مجالس میں جاتے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علم کے اندر اضافہ ہو جائے. دوستو علم کا اضافہ مقصود نہیں ہے, کیونکہ علم جتنا زیادہ آتا جائے گا آپ کی گرفت اتنی زیادہ ہوتی جائے گی. قیامت کے دن ایک شخص کو ایک مسئلہ معلوم نہیں ہے, اس کے اوپر اس کی گرفت نہیں ہوگی, لیکن ایک مسئلہ معلوم ہے, اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تجھے یہ مسئلہ معلوم تھا, تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ علم برائے علم نہیں ہے, علم برائے عمل ہے. اور عمل کی توفیق بغیر اللہ والوں کی صحبت کے کسی انسان کو کبھی مل نہیں سکتی. بغیر اللہ والوں کی صحبت کے کسی انسان کو نہیں مل سکتی. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوگا جو بغیر صحبت کے عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے. کسی نہ کسی بزرگ کی صحبت اس کو ضرور ملی ہوگی, چاہے ایک لمحے کے لیے ملی ہو. لوگ کہتے ہیں صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ ارے صحبت سے بہت کچھ ہوتا ہے. اگر ایک نظر حالت ایمان کے اندر کسی عام مسلمان کی نبی کے اوپر پڑ جائے تو صحابی بن جاتا ہے وہ. حالت ایمان, کلمہ پڑھا ہو اس نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نظر دیکھ لیا. پہلے کیا تھا؟ ایک عام مسلمان تھا. ایک نظر پڑھنے کے بعد اب کیا ہو گیا؟ صحابی ہو گیا. یا اس کی نظر پڑی ہو یا نبی کی نظر حالت ایمان پر صحابی پر پڑی ہو, کیونکہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تو نابینا تھے, ان کے اوپر نظر پڑی کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. صحابی بن گئے. پہلے کیا درجہ تھا؟ عام مسلمان تھے، اب کیا درجہ ہے؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. آج صحبت سے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ دوستو بغیر صحبت کے کچھ نہیں ہوتا. جب تک انسان کے دین کے اندر جان کب پڑتی ہے؟ جب صحبت کے اندر رہتا ہے، جب سیکھتا ہے تب جان پڑتی ہے. ایسے جان نہیں پڑتی عمل کے اندر. عارف کی 2 رکعت اور غیر عارف کی 1,00,000 رکعت، ایسے ہی نہیں کہا. اللہ والے جو کہتے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ راز ضرور پوشیدہ ہوتا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات کیا تھے؟ ان حضرات سے صحبتیں اٹھائی تھی. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر، عام مسلمان، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی قاری نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک عام انسان. انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلکٹر آتا تھا کہ ملمت کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر پہنچایا کہ بڑے بڑے علماء حضرت خواجہ صاحب کی جوتیاں اٹھانے کو فخر محسوس کرتے تھے. حضرت خواجہ صاحب کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتے تھے. حضرت حکیم الامت کا جب انتقال ہو گیا، دوستو محبت جو ہوتی ہے انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، اور اللہ والوں کے پاس جا کر محبت ہی ملتی ہے. اللہ کی محبت ملتی ہے، اعمال کی محبت ملتی ہے، اللہ سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملتی ہے. یہ ساری محبتیں جن سے ملتی ہیں؟ جس کے پاس محبت ہوتی ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فکوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ حکیم اختر کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، امرود ملتا ہے امرود والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. آج ہم کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. آج ساری دنیا کا مسلمان، ساری دنیا کی انسانیت کس چیز کی تلاش میں ہے کہ مجھے کسی طرح چین اور سکون اور آرام مل جائے، میں راحت اور آرام کی زندگی گزار سکوں، ایک رات چین کی نیند مجھے مل جائے. چین کی نیند کہاں ملے گی؟ جب اللہ والوں کے پاس جائے گا. جب تک دین اسلام کے اوپر کامل نہیں ہوگا، جو دین اسلام کے اوپر کامل ہو گیا، صحابہ کا حال کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں ارے چلو یہ تو مولویوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ صوفیوں کی باتیں کر رہے ہیں. تم صوفیوں کو بھی چھوڑ دو، مولویوں کو بھی چھوڑ دو، صحابہ کا حال کیا تھا؟ اگر ایک صحابی کا اوپر کا کپڑا ہوتا تو نیچے پہننے کے لیے اس کے پاس دوسرا لباس نہیں ہوتا تھا، اور نیچے ناف تک پہننے کے لیے ہوتا تو اوپر اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. لیکن صحابی کا حال کیا تھا؟ جب سوتے تھے تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کیا وہ. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یاد آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ تہجد کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے، کچھ دیر کے لیے سو جاتے تھے. سو گئے اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سفر تھا، جہاد کر کر آ رہے تھے، حضرت علی بھی تھکے ہوئے تھے. بھائی یہ بیچ میں جو جگہ ہے اس کو پہلے پر کرے، آگے آگے ہو جو جگہ خالی ہے پہلے ان خالی جگہ کو پر کرے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آگے تھوڑا تھوڑا آگے آگے تشریف لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کس چیز کے اوپر؟ کہ آپ تمام لشکر کو جگائیں گے. اللہ کا کرنا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھانا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی نیند تاری کر دی، حضرت علی بھی سو گئے. یہاں تک کہ فجر کا وقت نکل گیا، سورج طلوع ہوا، صحابہ کی آنکھ کھل گئی. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو دیکھا سورج نکلا ہوا. فرما علی کہاں ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، حضرت علی بھی سو رہے. فرمایا اٹھایا حضرت علی کو. فرمایا علی تمہیں تو میں نے کھڑا کیا تھا اٹھانے کے لیے. فرمایا یا رسول اللہ مجھے علم ہی نہیں ہوا کہ کب آنکھ لگی اور کب میں اس طرف سو گیا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھیے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا معاملہ دیکھیے. جو سید الانبیاء ہے اس کی محبت بھی تمام محبتوں کی سردار ہے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اس سورت کو واپس دے دے, اور فجر کا وقت دوبارہ لیا. سید الانبیاء کی دعا تھی, کہارت ہوتی, اسی وقت سورج واپس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے سورج کو اپنے حکم سے واپس بلایا. پھر فجر کا وقت آیا, صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے پھر نماز پڑھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج دوبارہ شروع فرمایا. جس بیٹے پر باپ کو ناز ہوتا ہے, باپ اس کی ہر بات مانتا ہے. تو یہ تو سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تمام انبیاء کے سردار ہیں. ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ کس طرح رد کر دے گا؟ ارے جب انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ماننے والا مانتا ہے. جس کو نہ ماننا ہو وہ پھر بھی اس کے اندر کیا کرتا ہے, فی نکالتا ہے. ابو جہل کو نہیں ماننا تھا, اس نے کہا آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے, میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی کی, دو ٹکڑے ہو گئے. تو اس نے کیا کہا, یہ تو کھلم کھلا جادو ہے, میں تو ایمان نہیں لاتا, بھاگ گیا وہاں سے. تو جس کو ہدایت ملنی ہوتی ہے, حضرت ابو بکر صدیق کے نصیب میں ہدایت تھی, حضرت عمر کے نصیب میں ہدایت تھی, تو حضرت عمر قتل کے ارادے سے نکلے, اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا. ابو جہل کے لیے ہدایت تھی ہی نہیں, اس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھی, لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایمان ملا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو شقی نہ فرمائے, کیونکہ جو شقاوت کے اندر پڑ گیا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ اسی لیے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کو میں نے بارہا سنا کہ حضرت کیا دعا فرماتے تھے, فرماتے تھے کہ اللہ ہماری شقاوت کو سعادت سے تبدیل فرما دے. فرماتے اللہ اگر ہمارے لیے تو نے دوری لکھی ہے اپنے سے, تو اللہ اس فیصلے کو آپ تبدیل فرما دیجئے, کیونکہ اگر دور ہوئے تو اللہ کا نقصان نہیں ہمارا نقصان ہے. ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی, ہم جہنم کے اندر جائیں گے. اللہ کا نقصان نہیں ہے, ہمارا نقصان ہے. تو حضرت کو میں نے بارہا دیکھا کہ حضرت کیا دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہماری شقاوت کو سعادت سے تبدیل فرما دے. کیا مطلب تھا کہ اللہ اگر ہمیں عمل کی توفیق نہیں ہو رہی تو یا اللہ اس کو آپ سعادت سے تبدیل فرمائیے, ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ والے جب دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعاؤں کے اندر بھی راز ہوتا ہے. لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر کیا ملے گا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا, جس مسجد کے اندر جاتا, جس مجلس میں جاتا, وہ مجلس کیا ہوتی, روشن ہو جاتی تھی. حضرت نے دارالعلوم دیوبند کی جو جامع مسجد تھی اس کے اندر حضرت نے طالب علم کو کھڑا کیا کہ کس کے آنے سے مسجد روشن ہوتی ہے. طالب علم کھڑا ہو گیا, جب دیکھ لیا اس نے اس شخص کو کہ اس کے آنے سے مسجد میں روشنی ہو گئی, اس نے حضرت کو بتایا. حضرت نے اس کو بلوا لیا, فرمایا تم کیا عمل کو اور کیا وظیفہ پڑھتے ہو کہ تمہارے آنے سے مسجد روشن ہو جاتی ہے, تمہارے آنے سے مسجد روشن ہو رہی ہے. اس شخص نے کیا جواب دیا, فرمایا حضرت میرا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے مسجد روشن ہو رہی ہے. فرمایا حضرت جب میں حضرت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنا قافلہ لے کر بالا کوٹ جا رہے تھے جہاد کے لیے, تو جب ہم یہاں سے گزرے دیوبند سے, تو میں نے یہ دعا کیا اللہ سے کہ یا اللہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی ایک نظر میرے اوپر پڑوا دیجئے گا. فرمایا جب شاہ اسماعیل شہید یہاں سے گزرے تو وہ ایک نظر مجھ پر کیا پڑی کہ میں جہاں جاتا ہوں وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے. یہ ایک نظر کی برکت تھی. کس کی برکت تھی؟ ایک نظر کی برکت تھی کہ اللہ تعالی نے کیا مقام عطا فرمایا کہ جہاں جاتے تھے وہ جگہ روشن ہو جاتی تھی. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. بھائی یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے, باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ بیان کا وقت ہے. ایک نظر سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر سے کیا حال ہوا، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. وہ شاہ اسماعیل شہید پر اللہ نے یہ مقام کب عطا فرمایا کہ ایک نظر سے لوگ تبدیل ہو جاتے تھے. حضرت شاہ صاحب کے دل کے اندر جذبہ جہاد اتنا زیادہ تھا کہ حضرت گرمیوں کے اندر ننگے پیر چلتے تھے کئی گھنٹے. کس لیے فرماتے تھے کہ جہاد کی تیاری کر رہا ہوں، کہ اگر میدان جہاد کے اندر ننگے پیر چلنا پڑا تو اس وقت کس طریقے سے چلوں گا، آج اس کی پریکٹس کر رہا ہوں. اپنی زندگی کے اندر اتنی مست کے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اللہ کی طرف بلانے کا جذبہ کیسا تھا کہ دہلی کے اندر یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے. جتنی اللہ تعالی نے عظمت مغلیہ بادشاہوں کے خاندان کو اللہ نے عطا کی تھی، اتنی عظمت اللہ تعالی نے شاہ ولی اللہ کے خاندان کو بھی عطا کی تھی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک عورت کے پاس گئے، بازاری عورت کے پاس، سوائب کے گھر کا دروازہ بجایا. دروازہ بجایا جب تو اس نے پوچھا اندر سے کون، کہا ایک فقیر صدا فقیر ہوں میں. تو اس نے اپنی نوکرانی کے ہاتھ آٹا بھیجوا دیا، کہا کہ باہر فقیر آیا اس کو آٹا دیا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، فرمایا میں آٹا لینے والا فقیر نہیں ہوں، میں صدا سنانے والا فقیر ہوں. وہ اس وقت کی وہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی کہ جو گلاب کے پھولوں کے اوپر سوتی تھی. اس نے کہا کہ کیا صدا سنانی ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ پردے کے پیچھے بیٹھ جائیے، مجھے اس طرف بیٹھنے دیجیے، مجھے کچھ بات آپ سے کرنی ہے. اس وقت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب تقریر شروع کی، اور تقریر کس پر کی، قیامت کے اوپر، تو وہ زانیہ عورت کیا کہتی ہے کہ شاہ صاحب کا ایمان اور درجہ اس درجے سے شاہ صاحب نے قیامت کا منظر بیان کیا کہ جب شاہ صاحب نے کہا اذا سماء انشقت کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، تو مجھے ایسا لگا کہ آسمان پھٹ گیا. اور جب فرمایا اذا سماء انفطرت جب کہ یہ آسمان اور تارے بکھر جائیں گے، تو مجھے ایسا لگا کہ آسمان اور تارے بکھر گئے. جب حضرت شاہ صاحب نے تقریر ختم کی، وہ عورت رونے لگی. اس نے کہا حضرت مجھے توبہ کرا دیجئے. شاہ صاحب نے اسی وقت توبہ کرائی. فرمایا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا مجھے بالا کوٹ جہاد کے لیے جانا ہے. اس عورت نے کہا حضرت میں بھی جانا چاہتی ہوں. حضرت نے کہا عورت اکیلی نہیں چل سکتی. فرمایا حضرت اب تو توبہ ہو گئی، میرا نکاح کرا دیجئے. حضرت نے اعلان کیا مجمع میں، کون ہے جو اس زانیہ عورت سے نکاح کرے گا، کیونکہ اب یہ توبہ کر چکی، اب یہ مسلمان ہو چکی. اسی وقت توبہ کرائے، اسی وقت نکاح پڑھوایا، اپنے ساتھ لے کر کے چلے. جب جو آ چلے بالا کوٹ پہنچے، بالا کوٹ پہنچنے کے بعد حضرت نے پوچھا تم کیا کام کرو گی. انہوں نے کہا حضرت جو مجاہدین کے گھوڑے ہم ان کا چنا جو پیسا جاتا ہے، ہم دونوں دو عورتیں تھی، وہ دونوں کا نکاح ہوا. فرمایا حضرت جو گھوڑے ان کا چنا ہم پیسیں گے. وہ عورتیں چنا پیسنے لگی. دہلی کے اندر تو گلاب کے پھولوں پر سونے والی تھی، جب وہاں پر بالا کوٹ کے پہاڑوں پر سونے لگی، تو وہاں تو پہاڑوں پر سونا اور چنا دلنا ہاتھوں میں چھائے پڑ گئے. ایک رات کو ایک شخص نے سوال کیا ان دونوں عورتوں سے، کہا کہ تمہاری وہ زندگی اچھی تھی جو تم نے دلی میں گزاری، یا یہ زندگی اچھی ہے جو تم آج بالا کوٹ کے پہاڑوں کے اوپر، نہ تمہارے لیے بستر موجود ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، نہ پانی کے لیے پینے کے لیے پانی موجود ہے، یہ زندگی زیادہ عزیز ہے تمہیں، یا وہ دہلی کی زندگی زیادہ عزیز تھی. انہوں نے کہا واللہ ہمیشہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی برکت سے اللہ تعالی نے وہ ایمان عطا فرمایا ہے کہ اگر ہمارا ایمان ہمارے دل سے نکال کر بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے، تو بالا کوٹ کے پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی برکت تھی کہ اس درد دل سے بلایا، اس طریقے سے بلایا کہ بالکل رہ نہ سکا. وہ عورتیں زانیہ، سوچے گلابوں کے گلاب کی پتیوں پر سونے والی عورتیں، محلات کے اندر رہنے والی عورتیں، آگے پیچھے خادمائیں ان کے پیچھے گھومنے والی، جب وہ اللہ کے راستے میں نکلے تو اللہ نے ان کو وہ ایمان عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, دوستو یہ ایمان ایسی چیز ہے, اذا دخل قلبا, ایک دفعہ اگر یہ دل میں داخل ہو گیا تو انسان کو چاہے الٹا لٹکا دیا جائے, اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, لیکن یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ پھر نہیں نکلتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جب وہ آئے جادوگر, ان جادوگروں نے مقابلہ کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے گئے, ان جادوگروں نے جو ہے رسیاں پھینکی, وہ رسیاں کیا ہوئی, سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, اپنا عصا پھینکا, وہ سانپ بن گیا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا, کیونکہ وہ تو جادوگر تھے, وہ حقیقت جانتے تھے کہ ہم نے جو رسیاں پھینکی ہیں یہ نظر کا دھوکہ ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا ہے یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے, یہ کوئی معجزہ ہی ہے. وہ ایمان لے آئے. فرعون نے کیا کہا کہ تم, میں نے سنا ہے تم ایمان لے آئے. انہوں نے کہا ہاں ایمان لے آئے. کہا کس کے اوپر؟ کہا موسیٰ کے رب کے اوپر. فرمایا رب تو میں ہوں, کیونکہ فرعون نے تو اپنی ربوبیت سے دعویٰ کیا تھا. کہا کس پر ایمان لائے؟ کہا موسیٰ کے رب کے اوپر. فرعون نے کہا وہ سزا دوں گا کہ تمہاری نسلیں یاد کریں گی. کہا کیا سزا دو گے؟ کہا تیل لاؤ, تیل لا کر کے کڑھائی کے اندر اس کو کھولاؤ اور فرما ایک ایک کو ڈالتے جاؤ. تو جادوگروں نے کیا جواب دیا تھا کہ اے فرعون ایک دفعہ نہیں, اگر 7 دفعہ بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے تو 7 دفعہ ڈال, پھر بھی ایمان ہمارے جسم سے نہیں نکلے. حضرت نے یہ محبت عجیب چیز ہے, محبت عجیب چیز ہے. انسان جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے, اور یہ چیز قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تو عصا تھا. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا سوال کیا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب کیا تھا؟ ہاں ہی عصا, یا اللہ یہ میری چھڑی ہے, میرا عصا ہے. جواب پورا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بولو بھائی, جواب پورا ہو گیا کہ اللہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے. لیکن دادا نے فرمایا جب انسان کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے اور محبوب سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو پھر وہ انسان انتہائی کن ذہن ہے, جو تھوڑی سی بات پر اکتفا کر لے وہ بات کو بڑھاتا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے محبوب سے بات بڑھتی جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرما قال ہی عصا, یا اللہ یہ میرا عصا ہے, اتوکل علیہا, یا اللہ اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, واہش بھی علی غنمی, اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے جو ہے درخت کے پتے بھی توڑتا ہوں, ولی فیہا معارض اخرى, اور یا اللہ اس سے میں بہت سارے کام کرتا ہوں. جو مفسرین نے لکھا کہ اصل جواب کہاں ختم تھا, قال ہی عصا کے اوپر. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر, نبی سے زیادہ کون محبت کرے گا اللہ سے؟ بولو بھائی, نبی سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتا ہے اللہ سے؟ تو جب نبی کو موقع ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں چھپ رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمیز باندھنی شروع کر دی. پہلی تمیز کیا باندھی؟ قال ہی عصا. یہاں تک تو ہو گیا جواب کہ اللہ نے سوال کیا, اللہ تعالیٰ رب ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ بندے. اتنا جواب دینا تو لازم تھا کہ قال ہی عصا, لیکن آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت نے مجبور کیا کہ اے موسیٰ یہ آواز پتہ نہیں دوبارہ ملے نہ ملے, پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے, اس بات کو ذرا صحیح کر. تو دادا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس لیے قرآن میں ذکر فرمایا, اس لیے ذکر فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی, اللہ تعالیٰ نے تو اتنا سا سوال فرمایا محبت, لیکن محبت نے جواب کتنا بڑا دیا, تین چیزوں کا جواب دیا. کیا؟ یا اللہ یہ میرا عصا ہے, پھر کیا کہا؟ اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, پھر تیسری چیز کیا فرمائی؟ فرمایا اپنی بکریوں کے لیے اس سے میں کیا کرتا ہوں, درخت سے بچے بھی توڑتا ہوں. آگے کیا فرمایا؟ اللہ ولی فیہا معارض اخرى, اور بھی اس سے بہت سارے کام انجام دیتا ہوں. تو دادے نے فرمایا کہ اللہ نے اس قصے کو قرآن میں اس لیے ذکر فرمایا کہ دیکھو اللہ کی محبت اگر حاصل کرنی ہو تو اس زمانے میں انبیاء کے ذریعے حاصل ہوتی تھی، اس زمانے میں اللہ تعالی نے انبیاء کا دروازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بند فرما دیا. نبی نے کیا اعلان فرمایا؟ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو فرمایا باب نبوت بند کیا تو اللہ تعالی نے باب ولایت کھول دیا کہ تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق، اللہ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہو. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہر کی خواہت ہم نشینی با خدا. اے لوگو، تم اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو، کچھ دیر اللہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو، گو نشینت با حضور اولیاء، جاؤ اللہ کے اولیاء کی صحبت کے اندر بیٹھو، گویا کہ تم اللہ کی صحبت کے اندر بیٹھے ہو. کیونکہ ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. تو آج کیا ہے، ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جا کر ہمیں کیا ملے گا. ارے جا کر کے دیکھو وہاں کیا ملتا ہے، جن کو مل گیا وہ خوش نصیب ہے، لیکن جن کو نہیں ملا ہم کو کوشش کرنی چاہیے، جتنی زیادہ سے زیادہ کوشش ہو کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے. اور تعلق کیسا قائم ہو؟ ڈھیلا ڈھالا تعلق ہوگا تو فائدہ بھی ڈھیلا ڈھالا ہی ہوگا. اگر کامل فائدہ چاہیے تو دادا نے فرمایا کہ ایک انسان کاغذ لیتا ہے، دو کاغذ، ان دونوں کے کناروں پر گوند لگاتا ہے اور چپکا دیتا ہے. فرمایا کہ جب اس کو جدا کرنا چاہے گا تو کاغذ پھٹ کر الگ ہو جائے گا، پھٹے گا لیکن جدا ہو جائے گا. اور فرمایا لیکن ایک شخص سے پورے کاغذ کے اوپر گوند لگاتا ہے، اس پر بھی اور اس پر بھی، پھر دونوں کو چپکا دیتا ہے. فرمایا اب یہ کاغذ پھٹ تو سکتا ہے لیکن جدا نہیں ہے. تو فرمایا اللہ والوں کی صحبت سے جو ایمان ملتا ہے، مومن شہید تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان سے خارج نہیں ہو سکتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا. آج قادیانی جو بنا یا دوسرے مذاہب کے اندر جو داخل ہو رہا ہے، آپ دیکھیں وہ دل سے اللہ والے، اگر اللہ والوں کے ساتھ بھی رہے تو دل سے نہیں رہے، اور اگر دل سے رہے تھے، جنہوں نے دل سے رابطہ کر لیا، اللہ تعالی نے ان کو ایسا ایمان عطا فرمایا کہ گردن کٹ گئی لیکن اپنے ایمان کا فوضا نہیں کیا. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. صحابہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے. اور بعد میں آنے والی امت کو یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. کہ گردن کٹ گئی، جان دینا تو گوارا ہے لیکن ایمان دینا گوارا نہیں ہے. مومن کا مقام کیا ہے؟ مومن کا ایمان کیا کہتا ہے؟ جان دے دے لیکن ایمان نہ دے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھا؟ ایمانی تو مانگ رہا تھا کافر، مالک کیا مانگتا تھا کہ اے بلال، خالی تو یا احد حق کا نعرہ چھوڑ دے میں تجھے مارنا چھوڑ دوں گا. حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ تو میرے جسم کے ٹکڑے کر دے لیکن احد کا نعرہ نہیں چھوڑتا، احد کا نعرہ نہیں چھوڑوں گا میں. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم آیا، فرمایا ظالم تو کتنا ظلم کرتا ہے، اللہ سے ڈر. اس نے کہا اگر اتنی محبت ہے تو خرید کر کے لے جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آ گئی، غیرت ایمانی کو جوش آیا، فرمایا مان کیا قیمت مانگتا ہے؟ فرمایا اپنا وہ رومی غلام جو گورا ہے وہ لے آئیے اور اتنے ہزار درہم لے کر کے آ جائیے اور حضرت بلال کو لے کے چلے جائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، اسی وقت اس رومی غلام کو لیا، رومی غلام کو لے کر کے، اور وہ پیسے لے کر کے آئے اور فرمایا کہ چل یہ لے غلام، یہ پکڑ اور حضرت بلال حبشی کو میرے حوالے کر. حضرت بلال حبشی کو لیا اور لیتے ہی فرمایا اے بلال، جا آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب تو غلام نہیں ہے تو آزاد ہے. فرمایا اے بلال آؤ چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر چلے. حضرت بلال تو اس کو تلاش کرتے تھے کہ کب اللہ کے نبی کی صحبت میں اثر ہو. حضرت بلال پہنچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق بھی پہنچے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بلال کو میں خرید کر کے لے آیا اور ان کو میں نے آزاد کر دیا. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کاش اے ابو بکر تم اس کے اندر میرا حصہ بھی ڈال دیتے. کیونکہ حضرت بلال حبشی نے اسلام کے اوپر جتنی تکلیفیں برداشت کی, دوستو تکلیفیں برداشت کرنا آسان نہیں ہے. آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں, اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر طرف فراوانی کھول دے گا, ہر طرف ہمارے اوپر سے آسمان سے نعمتوں کی بارش ہو جائے گی. نہیں نہیں, ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہر طرف سے بارشیں شروع ہو جائیں نعمتوں کی. ایمان نام ہے اللہ نے کیا فرمایا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر نے کیا کہا کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ تو دنیا عطا فرمائے. اسی لیے سنگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اے عمر ان کو ان کا حصہ دنیا کے اندر مل گیا, لیکن میں اپنا حصہ اللہ سے دنیا میں نہیں آخرت سے لینا چاہتا ہوں. آئی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دیندار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قلب کا اطمینان عطا فرمائیں گے, ورنہ آج دیکھیں ہم سے زیادہ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو مزے میں کفار ہیں. بولو بھائی, اہل یورپ کو دیکھیں کیا چیز ان کے پاس نہیں ہے. اگر انسان مقابلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کے گھروں کے اندر سینٹرل اے سی لگے ہوئے, ایک سے ایک گاڑیاں ان کے پاس ہیں, ایک سے ایک. اللہ نے ان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی, لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کا جو کچھ حصہ ہے وہ دنیا کے اندر ہے. ان کے مرنے کے بعد ان کی گاڑی ان کی قبر میں نہیں جائے گی, ان کی دولت ان کی قبر میں نہیں جائے گی, ان کی بلڈنگیں ان کی قبر میں نہیں جائیں گی, ان کا عہدہ اور ان کا منصب ان کی قبر میں نہیں جائے گا. لیکن مومن اگر تو اپنا ایمان بچا کر کے لے گیا تو تیرا ایمان تیرے ساتھ قبر میں بھی جائے گا, میدان محشر میں بھی کام آئے گا, جنت کے اندر بھی کام آئے گا. اور تجھے جو میں چیزیں عطا کروں گا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, تجھے جو چیزیں میں عطا کروں گا تو کافر کی چیزوں کو دیکھ کر رشک مت کر کہ اللہ آپ نے ان کو کیا کچھ عطا فرما دیا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا. فرمایا تو ایمان کے اوپر مستقیم رہے, اپنا ایمان بچا کر کے میرے پاس لیا, میں تجھے وہ چیز عطا کروں گا جس چیز کا گمان بھی تیرے اندر اوپر سے نہیں گزرا ہوگا. جنت کے بارے میں کیا فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے, کہ اس کی نعمتوں کو کسی کان نے سنا نہیں, کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں, کسی قلب کے اوپر ان نعمتوں کا گمان تک نہیں گزرا ہے. وہ نعمتیں ایسی ہوں گی. لہذا دوستو ایمان اس زمانے کے اندر بچانے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ اپنا تعلق کسی اللہ کے ولی سے جوڑ لے. جس نے اپنا تعلق جوڑ لیا, اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھا, ان سے تعلق کو مضبوط کر لیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر جمعے آتے جاتے ہیں, خالی آنا جانا نہیں ہے, آنا جانا کافی نہیں ہے. جب تعلق قائم کرے تو اس تعلق کے بعد اپنے حالات کی اطلاع بھی کرے. دادا حضرت والا عبدالی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا ڈاکٹر سے اگر آپ کی دوستی ہو اور آپ گھر میں بیمار پڑے ہو, دوست آئے کیوں بیمار پڑے ہو, تو آپ کہتے ہیں کہ ارے یار کیا کروں, ڈاکٹروں سے دوستی بھی ہے پھر بھی بیماری لگ گئی. تو وہ کیا پوچھتا ہے, تو نے اپنے دوست ڈاکٹر کو اپنی بیماری کی اطلاع کی؟ وہ کہتا ہے نہیں. تو وہ کیا کہے گا, ابے جاہل انسان پہلے اطلاع کر, پھر جو وہ دوا لکھ کر کے دے وہ کھا, جب تجھے فائدہ ہوگا. آج اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کے بعد کیا سمجھتے ہیں, ہماری اطلاع ہو گئی بس, بیت ہو گئے. بیت ہونے کے بعد کیا ہے, نہ مجلس کے اندر آنا جانا, نہ کبھی اپنے حالات کی اطلاع کرنا, نہ کبھی ملنا. وہ سمجھتے ایک دفعہ بیت ہو گئے کافی ہو گئے. بیت حضرت والا ہردوئی نے کیا فرمایا, فرمایا اصلاح فرض ہے, بیت فرض نہیں ہے, بیت تو سنت ہے. حضرت کے پاس ایک عالم آئے اور ایک مفتی صاحب لے کر کے آئے جو حضرت سے بیت تھے. کہا کہ حضرت ان کو بیت کر لیجئے. حضرت نے فرمایا آپ کا مقصود کیا ہے, بیت ہونا یا اصلاح کرانا؟ اب وہ تو عالم تھے, جانتے تو سب کچھ تھے. فرمایا حضرت اصلاح کرانا. حضرت نے فرمایا اصلاح بغیر بیت کے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ فرمایا جی حضرت بالکل ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ بس آپ بغیر بیت کے مجھ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ بیت کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. تو حضرت کا جلال تو پھر حضرت کا جلال تھا. حضرت نے فرمایا کہ جتنا میں نے کہا آپ کو اگر تعلق قائم کرنا ہے, اصلاح کروانی ہے, تو آپ اصلاحی تعلق قائم کر لیجئے. آپ بیعت کے اوپر کیوں اصلاح کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت بیعت سنت ہے. فرمایا میں سنت چھوڑ کر فرض کی طرف جا رہا ہوں اور آپ سنت کی طرف جا رہے ہیں. پھر بعد میں جب چلے گئے وہ, تو حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا جن بزرگوں کا نام بڑے بڑے لوگ لینے لگتے ہیں, ان کے ہاتھ پر اگر ہم بیعت ہو جائیں گے تو ان کے نیچے ہم لکھیں گے کہ ہم کس سے بیعت ہیں, فلاں حکیم الامت مجدد الملت فلانے سے ہم بیعت ہیں. فرمایا بیعت ہونا مقصود نہیں ہے, اصلاح کرانا مقصود ہے. اور اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب اپنے حالات کی صلاح کرے گا. ایک شخص ہے بیعت ہو گیا, حالات کی صلاح نہیں کرتا, بس آ رہا ہے جا رہا ہے, تو آنے جانے سے کیا ہوگا؟ آنے جانے سے اسپتال ایک انسان روزانہ آتا جاتا رہے, کیا کبھی اس کو زندگی میں بخار نہیں ہوگا؟ بولے بھائی, یا نظرہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. خالی اسپتال میں آنا جانا تھوڑی ہے, وہاں جا کر اپنا علاج کرائے. یہ اللہ کی اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء میں بار بار ان حضرات کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا علم کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے. ارے حضرت گنگوئی, حضرت نانوتوی تو بہت بڑی چیزیں تھیں, اور ان کیا ادب کا مقام کیا تھا. اللہ اکبر. حضرت نانوتوی کے پاس ایک بار تھانہ بھول سے ایک بھنگی آ گیا. حضرت سبق پڑھا رہے تھے, حدیث کا سبق. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, اس بھنگی کو بٹھایا, بٹھا کر کے اس کو چائے پلائی, اس کی خدمت کی. جب وہ چلا گیا تو طلبہ نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بھنگی تھا, آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ فرمایا میرے شیخ کے وطن سے آیا تھا. بھنگی تھا تو کیا ہوا؟ تیری نظر اس چیز پر ہے کہ بھنگی تھا؟ میری نظر اس چیز کے اوپر ہے کہ میرے شیخ کے وطن سے آیا. تب اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت نانوتوی جہاں بیٹھتے تھے وہاں علم کی بارش ہونی شروع ہو جاتی تھی. جب تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر شیخ کی گلی کے کتے کا احترام بھی واجب ہو جاتا ہے. اس کتے سے بھی جب انسان جس سے محبت کرتا ہے, اپنے محبوب کی گلی کے کتے کو بھی انسان تکلیف نہیں پہنچاتا, اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ میرے محبوب کی گلی کا کتا. تو دوستو, بغیر تعلق قائم کیے, بغیر اصلاح کیے, اس زمانے میں ایمان بچانا انتہائی مشکل ہے, کیونکہ فتنے اتنے. صبح انسان مسلمان ہوتا ہے, شام کافر ہو جاتا ہے. منافقت عام ہو چکی, ارتداد عام ہو چکا. اگر اس زمانے میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو نمبر ایک کام کیا کرے؟ اللہ والوں سے تعلق قائم کرے. نمبر دو, اپنے اصلاح اور احوال کی خبر ان کو کرے. نمبر تین, اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے اصلاح فرما دے, اور اولیاء اللہ سے دعا کی درخواست کرے کہ اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے. آج ہمیں دکان کی فکر ہے, مکان کی فکر ہے, جائیداد کی فکر ہے, اولاد کی فکر ہے, لیکن اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے. آج پرچیاں آتی ہیں, ابھی یہ پرچیوں کا لے کر کے, یہ اتنی پرچیاں ہیں, اتنی پرچیوں کے اندر اگر میں نکالوں گا تو شاید دو چار پرچیاں ہی ایسی ہوں گی جس میں ہوگا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے مجھے سلامتی ایمان سے زندہ رکھے اور سلامتی آزاد سے اٹھا لے. زیادہ پرچی کس چیز کی ہوگی؟ میری اللہ تعالیٰ میں بیمار ہوں, اللہ مجھے شفا عطا فرما. میرے رزق میں تنگی ہے, اللہ تعالیٰ رزق کی خوشحالی پیدا فرما دے. میرے پاس نوکری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نوکری عطا فرما دے. دوستو, یہ چیزیں کیا ہے؟ ثانوی درجے کے اندر ہے. اولن چیز کیا ہے؟ اگر ایمان ہے تو ساری چیزیں, اگر ایمان حاصل ہے تو خود ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گا, اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرما دیں گے. لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ایسی نوکری کو لے کر کیا کرے گا آدمی؟ بولو بھائی, اگر ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, اس کے بعد بادشاہت اور سلطنت بھی مل جائے تو کس کام کی ہے؟ کیا کرے گا اس سلطنت کو لے کر کے؟ جہنم کے اندر جائے گا. اسی لیے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, از بروج گورے کافر کل حلن, فرمایا کافر بادشاہ کی ظاہر خبر کو دیکھ کر کے یہ مت سمجھو کہ اندر کیا اس کے لیے پکوان پک رہے ہوں گے، کیا جنت کے اندر مزے اڑا رہا ہوگا. فرمایا وہ اندر کہہ رہے خدا عز و جل، فرمایا اندر جو اللہ کا عذاب اس کو ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ نہیں پاتے. فرمایا اسی طریقے سے اگر کسی کافر کو دیکھو کہ وہ عیش و آرام کے اندر ہے تو یہ مت سمجھو کہ اس کے دل کے اندر بھی اطمینان ہے. فرمایا اس کے دل کے اندر جو اللہ کا عذاب ہے اس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے. آج مسلمان کیا کہتے ہیں، مولانا ہمیں کیا مل گیا، ہم ایمان لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آج لوگ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ نے ہمیں کیا دیا، ہم سے زیادہ تو اہل یورپ کو اللہ نے عطا کیا ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب کے اندر کم سے کم سکون تو نصیب کیا ہے. یہ سکون وہ چیز ہے کہ جس کے لیے بادشاہوں نے اپنی سلطنتیں چھوڑ دی. وقت کم ہے، بات کو میں سمیٹ کر ختم کرتا ہوں، ورنہ بات بہت سویر ہے کہ یہ دل کا سکون، دل کی راحت، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اپنی ساری دولت اٹھا دے پھر بھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے کیا فرمایا اس کا نسخہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں کان کھول کر کے سنو، الا کیا ہے عربی کے اندر حروف تنبیہ کے لیے، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اے لوگوں اپنے کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر کے سنو کہ اللہ ہی کی یاد کے اندر چین ہے. تم جتنی دولت کما لو، جتنی فیکٹریاں بنا لو، جتنا عیش و آرام کا سامان جمع کر لو، تم سامان راحت جمع کر لو گے لیکن راحت نصیب نہیں ہوگی، سکون نصیب نہیں ہوگا. ایئر کنڈیشن لگاؤ گے لیکن تمہاری کھال ٹھنڈی ہوگی لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ دل کی آگ کس سے بجھتی ہے؟ اللہ کی یاد سے بجھتی ہے، اللہ کی یاد سے بجھتی ہے. آج ہمارا حال کیا ہے، ہر انسان دنیا کمانے کے اندر ہے. دوستو سکون دنیا کے اندر نہیں، سکون آخرت کے اندر ہے. آخرت کی فکر کریں، اللہ والوں سے تعلق قائم کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وقت زیادہ ہو گیا بھائی، بیان ختم. جن حضرات کا وضو نہ ہو، حضرات وضو کر کے نماز کے لیے تیاری کر لیں. اور دو نکاح ہیں، تین نکاح ہیں، نکاح والے حضرات جلد سے جلد آگے آ جائیں. اور جن حضرات نے پرچے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کا جاننے والا، اللہ تعالیٰ سب کی جملہ حاجات کو پورا فرمائے.